ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معذرة للإخوان، اليوم بلغة أردو إن شاء الله، لكن لا تعدمون فضيلة المجلس إن شاء الله اللي فيها ذكر الله وذكر رسوله. اس سے پہلے آداب قضاء حاجت کا ذکر تھا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ لا یمسکن احدکم ذکرہ بیمینہ وہو یبول ولا یتمسح من الخلاء بیمینہ ولا یتنفس فی الیناء. یہ حدیث اس سے پہلے گزر چکی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیشاب کرتے ہوئے کوئی شخص اپنے عضو مخصوص کو داہنے ہاتھ سے نہ پکڑے، اور نہ پاخانہ پوچھتے ہوئے صاف کرنے کے وقت اپنے ہاتھ سے داہنے ہاتھ سے نہ پوچھے، ولا تنفس فی لینا اور برتن میں سانس نہ لے، کھانے پینے کے برتن میں. اس کی حکمت گزر چکی ہے، اگرچہ شرعی احکام کی حکمت ظاہر نہ ہو، لیکن ہمیں اس پر یمین بہرحال ایمان اور یقین رکھنا ہے کہ یہ پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں اس چیز کا ذکر کیا تو اس میں ہمارے لیے بھلائی ہے، اور اس کی برائی سے بچنے کیا حکم دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. علماء کا پرانے زمانے میں اور اس زمانے میں جو دین اور ایمان والے نہیں ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ پانی یا کھانے میں سانس لینے سے مرض کا انتشار ہوتا ہے. جو کچھ بھی ہو سبب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانے زمانے میں آج سے 1400 سال پہلے آپ نے یہ حکمت بتائی، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، اس کی حکمت ظاہر ہو یا نہ ظاہر ہو. اسی طرح حضرت سلمان فارسی کی روایت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کو کی طرف منہ یا پیٹھ کر کے پیشاب پیخانے سے منع فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر دوسری روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبلہ کی طرف نہ پیٹھ کرو نہ منہ کرو پیشاب یا پیخانے کے وقت، ولیکن شرقو او غربو، البتہ تم اپنا منہ پورب کی طرف کرو یا پچھم کی طرف کرو. یہ حکم خاص مدینے والوں کے لیے تھا، مدینے والے اگر پورب یا پچھم طرف منہ کریں گے تو قبلہ کی طرف نہ پیٹ ہوگی نہ ان کا چہرہ ہوگا، یہ ہے. لیکن یہ حکم عام شہر والوں یا عام ملک والوں کے لیے یہ ہے کہ قبلہ کی طرف منہ نہیں کرنا ہے. اگر آپ کا قبلہ پچھم اور پڑتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ منہ اور پورا اور پچھم نہ کریں. مدینے والوں کا قبلہ دکن طرف پڑتا ہے، وہ لوگ مدینے سے کعبہ شریف سے مدینے والے کس طرف ہیں؟ شمال طرف ہیں، تو ان کو حکم دیا گیا کہ پورب اور پچھم رہو. جن کا قبلہ پچھم طرف ہے ان کو حکم دیا جائے گا کہ اپنے منہ اتر اور دکن جنوب اور شمال کی طرف کریں. وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اتى الغاية فليستتر، جو پیشاب پائخانے کے لیے آئے خاص طور پہ، فليستتر وہ اپنے کو چھپا لے، یعنی پردے میں ہو جائے. پیشاب کے وقت کچھ آسانی ہے اس طرح کی کہ اگر لوگ آپ کے پیٹھ کے پیچھے ہیں تو آدمی ان کے مخالف سمت میں منہ کر کے تاکہ اس کی آگے کی شرمگاہ نہ ظاہر ہو پیشاب کر سکتا ہے. لیکن پاخانے کے وقت چونکہ ایک ایسی حالت ہوتی ہے کہ کسی حالت میں بھی ہو، اگر کوئی آدمی اس کے پیچھے کھڑا ہے تو اس کی شرمگاہ آگے یا پیچھے کی کھل سکتی ہے. اس وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس حالت میں فرمایا کہ آپ جو ہے پردے میں ہو لیں. لیکن پیشاب کرتے وقت اتنی اجازت ہے کہ اگر لوگ پیچھے سے آپ کو دیکھ سکتے ہیں تو دیکھ لیں، لیکن آگے سے نہ دیکھ سکیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث شریف میں آتا ہے کہ کسی قوم کی یہاں تھے یا بعض لوگوں کے یہاں آپ تشریف فرما تھے، ان کے یہاں ایک مزبلہ جس کو کہتے ہیں گھور، یا سمجھ لیجئے کوڑے کرکٹ کی جگہ، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور لوگوں کی طرف پیٹھ کر کے آپ نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا. تو اس سے یہاں یہ مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر بوقت ضرورت آدمی کھڑے ہو کر کے پیشاب کر لیتا ہے اور یہ کہ پیشاب کے وقت پیشاب کے چھینٹے یا اس کے ذرات اس کے کپڑوں اس کے جسم پر آنے کا ان کپڑوں چھینٹوں کے آنے کا خطرہ نہ ہو تو پیشاب کھڑے ہو کر کے کر سکتا ہے, ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر بیٹھ کر کے پیشاب کرنے کا حکم دیا ہے اور خود آپ کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ آپ بیٹھ کر کے پیشاب کرتے تھے. کھڑے ہو کر کے اگر ہم کسی غیر مسلم قوم کی تقلید میں یہ فیشن پورا کر رہے ہیں تو غلط ہوگا, لیکن اگر آپ کسی ضرورت کے تحت بعض امراض میں بھی یہ آتا ہے, جیسے کہتے ہیں کہ پیٹھ یا کمر کے درد میں, ہم لوگ طب کی کتابیں کچھ پڑھے تھے, بہرحال اس میں کہتے ہیں کہ اگر بعض امراض جو ہوتے ہیں کمر یا پیٹھ کے درد کے, یا سمجھ لیجئے یہ پیچھے کا حصہ جو ہوتا ہے کولہے کا, ان کے درد کے لیے کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا مفید ہے, یعنی درد کم ہوتا ہے یا درد اس سے جاتا رہتا ہے. تو یہ بھی ایک ضرورت کی چیز ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے چھینٹے آپ کے کپڑوں یا آپ کے جسم پر نہ پڑیں. اگر پڑنے کا خطرہ ہو تو ایسا احتیاط کریں کہ اس کو بعد میں دھو لیں. ایک ضرورت کے تحت آپ یہ ضرورت اس طرح پوری کر رہے ہیں تو اس کو دھو لیں. اسی طرح اور کوئی دوسری مجبوری ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوڑے کرکٹ کی جگہ پر آئے تو کوڑے کرکٹ کی جگہ تک, یعنی یہ طبعی طور پر گندگی کی جگہیں ہوتی ہیں تو بیٹھنا آپ نے پسند نہیں فرمایا, جیسا کہ علماء کی تفسیر ہے, آپ نے کھڑے ہو کر کے وہاں پیشاب کیا. ضرورت کے تحت اس کو آپ ضرورت کے تحت جائز کہیں. عام طور پر حکم یہ دیا گیا کہ بیٹھ کر پیشاب کرے اور ایسی حالت میں کرے کہ پیشاب کے چھینٹے اس کے اوپر نہ آئیں. اگر نیچے زمین ہے, اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان یرتاد للبول, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کے لیے ایسی زمین تلاش کرتے تھے جو نیچی ہوتی تھی, آپ سے نیچی اور نرم ہوتی تھی, تاکہ چھینٹے اگر سخت ہے پتھر ہے اس پر پیشاب کر رہا ہے آدمی تو اس کے چھینٹے اس کے اوپر واپس آ سکتے ہیں. یہ سب آداب ہیں بہرحال پیشاب کرنے کے, اور الحمدللہ آج کل کی دنیا میں تو گھروں میں اچھے سے اچھے اس طرح کے لیٹرین بن گئے ہیں, پیخانے بن گئے ہیں, بیوت الخلا بن گئے ہیں, کہ جن کو استعمال کرتے ہوئے آدمی بیٹھ کر کے ہر قسم کے چھینٹوں یا نجاست سے پاک رہ سکتا ہے.
صاحب اگر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پہ انتظام اس نے کھڑے ہونے کا کیا ہو تو وہاں کیا,
وہاں بھی مجبوری ہے. اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ بیٹھ کر کے پیشاب کرنے کی جگہ ہو ہی نہ, جیسے مثلا آپ جاتے ہیں خود مسلمانوں کے یہاں بھی ایئرپورٹوں پر ایسی جگہیں بنی ہیں کہ آپ کبھی کبھی بیٹھ کر کے جگہ اگر پا رہے ہیں تو کھڑے ہو کر کے پیشاب نہ کریں. جدے میں آپ خود دیکھیے دونوں بنے ہوئے ہیں, کیونکہ وہاں غیر مسلم بھی آتے ہیں, ٹھیک ہے ان کے لیے بنا دیا ہے, لیکن مسلمانوں کے لیے الحمدللہ یعنی جو شرعی پیخانہ ہے وہ بھی بنا ہوا ہے. اس وجہ سے آپ کوشش یہ کریں کہ جہاں یہ چیز مل رہی ہے کھڑے ہو کر کے پیشاب نہ کریں, یعنی کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے کا جواز صرف اضطرار یا ضرورت کے تحت ہے. عام حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اور جاہلیت کا طریقہ یہ تھا کہ کھڑے ہو کر کے ہی پیشاب کرتے تھے, یہاں تک کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی اس مسئلے کی تاکید کے لیے ذکر ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, بعض مشرکین نے دیکھا کہ آپ بیٹھ کر کے پیشاب فرما رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ آدمی عورتوں کی طرح پیشاب کر رہا ہے. یعنی گویا جاہلیت کے زمانے میں مردوں کا طریقہ یہ تھا کہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کریں, عورتیں بیٹھ کر کے پیشاب کرتی تھیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم جاری فرمایا, یہ سنت شروع فرمائی, یا شروع ہی سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ہدایت دی ہو, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی چیزیں ایسی تھیں جن کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت فرمائی اور بعد میں وہی دین بنا نبوت کے بعد بھی, تو کہتے تھے کہ دیکھو عورتوں کی طرح بیٹھ کر کے پیشاب کرتا ہے. تو مسئلہ تمام جوانب سے دیکھتے ہوئے یہی معلوم ہوتا ہے کہ بیٹھ کر کے پیشاب کرنا ہی ضروری ہے, لیکن اگر حاجت ہو ضرورت ہو, اور شرعی مسئلہ ہے کہ ضرورت تو بہل محدورات, ضرورتیں ممنوع چیزوں کو بھی حلال کر دیتی ہیں, تو کھڑے ہو کر کے بھی آپ پیشاب کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر استشفاء مقصود ہے, کھڑے ہو کر کے پیشاب کر کے آپ کو علاج کر رہے ہیں تب بھی اس حالت میں جائز ہے, ورنہ عام حالت میں یہ چیز جائز نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج من الغائط قال غفرانک. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ آپ جب بیت الخلاء سے نکلتے تھے تو آپ فرماتے تھے غفرانک. غفرانک کا مطلب ہے کہ اے میرے رب، ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں، مغفرت چاہتے ہیں. کیوں، کیا وجہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معصوم فرمایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، معصوم بنایا ہے. لیکن عام حالات میں بیت الخلاء جو ہوتا ہے یہ جن اور شیاطین کا ماوا ہوتا ہے، ان کا ٹھکانہ ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے. ایسے حالات میں وسواس یا دل میں بہت سے ایسے خطرات آ سکتے ہیں جن کو اگر آدمی زبان پہ لائے یا دل پہ لائے تو گناہ ہو سکتا ہے. اس کے باوجود اگر زمین آپ نے زبان پہ نہیں وہ چیز لائی یا آپ نے اس پر عمل نہیں کیا تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن دل میں آنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ آپ کو عزم جزم یا عزم مصمم پر آپ کو ابھارے. اس وجہ سے یہ دعا اللہ کے رسول نے مشروع فرمائی کہ آپ اللہ کی پناہ اس سے مانگ لیں، اے اللہ تعالیٰ اگر کوئی گناہ کی بات ہے تو تو میں معاف کر دے، بخش دے، غفران کا، اے میرے رب ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں. تو بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت کی روایت گزر چکی ہے، شاید یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوتے تھے بیت الخلاء میں تو کون سی دعا پڑھتے تھے؟ جی نوجوان بتائیں کون سی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ جانتے ہیں؟ سنا آپ نے، یاد کیجئے. جو لوگ جن لوگوں کو نہیں معلوم ہے، چاہیے کہ آداب لوگوں سے سیکھیں. آپ دنیا کی چیزیں سیکھ رہے ہیں، پوچھ کر کے سیکھ رہے ہیں، یہ کیسے کریں وہ کیسے کریں، تو دین کی چیزوں کو بھی سیکھنا چاہیے. بارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوتے تھے بیت الخلاء میں تو پہلے بایاں پیر آگے کرتے تھے اور کہتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث، اے اللہ تعالیٰ میں ناپاک جنوں اور ناپاک جنیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں. کیونکہ وہ شیطان جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنے کا آیا نکلوانے کا سبب بنا، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی وجہ سے ملعون بنایا تو اس نے دھمکی دیا اللہ کے سامنے ہی، لَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، ہم ان کو وَلَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ. حنک کہتے ہیں کہ کسی آدمی کو گردن سے آپ ایسی طرح پکڑیں کہ وہ کہیں حرکت نہ کر سکے، گردن گھونٹ کر کے یا گردن میں رسی ڈال کر کے. تو شیطان نے اللہ رب العزت کے سامنے یہ دھمکی دی کہ ہم اس آدم کی ذریت کو ہمیشہ کے لیے اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کروں گا اور ان کو ہمیشہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا. اس وجہ سے انسان کو چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے جاتے تھے تو آپ معوذات پڑھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے دعا استفتاح پڑھتے تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قرآن پڑھنے سے پہلے آپ استعاذہ کرتے تھے. بہرحال شیطان سے ہر وقت مانگنا چاہیے. اس حالت میں، خاص حالت میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وحی فرمائی اور وحی کے ذریعے سے یہ دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ دعا داخل ہوتے وقت اور نکلتے وقت غفرانک، اے میرے رب ہم تیری پناہ چاہتے، تیری مغفرت چاہتے ہیں، تیری بخشش چاہتے ہیں. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن مسعود بہت بڑے صحابی، بہت بڑے فقیہ صحابی شمار کیے جاتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ آدمی ہر قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہی زمین ہوتی ہے، بارش ایک ہی ہوتی ہے، لیکن بعض زمینیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اس میں زیادہ گھاس اگتا ہے، زیادہ پھل اس میں آتا ہے، گھاس اگتی ہے اور پھل زیادہ آتا ہے. بعض زمینیں کچھ کم ہوتی ہیں، بعض زمینیں بالکل شوری ہوتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لائے ہوئے دین اور علم کی مثال یہی ہے، جیسے زمین ہے، مختلف زمینیں ہوتی ہیں، اچھی زمین ملی تو اس میں زیادہ سے زیادہ، اس زمین کو اچھی بنا دی گئی تو اس میں زیادہ سے زیادہ گھاس اگے گی، زیادہ سے زیادہ پھل نکلیں گے، زیادہ سے زیادہ اناج اور پیداوار ہوگی، اس سے کم محنت ہوئی تو کم ہوئی. بہرحال یہ طبیعت ہے انسان کی بھی. حضرت عبداللہ ابن مسعود سب صحابہ بہت 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 بڑی فضیلت کے مالک ہیں. جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان کو حاصل ہو گئی تو ان کا درجہ تمام امت کے لوگوں سے بڑھ گیا، اس میں کوئی شک نہیں. کوئی شخص بھی کتنا بھی بڑا ہو جائے صحابہ کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو برے الفاظ میں یاد کرنا یا تنقید کا نشانہ بنانا یہ دین ایمان کے لیے بہت بڑے خطرے کی بات ہے. اس سے بڑھ کر کہ اگر کوئی ان کو کوئی برا بھلا کہتا ہے تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت بڑی کتاب لکھی ہے الصارم المسلول علی شاتم الرسول کہ جو پیارے رسول کو گالی دیتا ہے اس کو اس کے لیے گردن زدنی گردن مار دینی ہے اس کی. مسئلے کے طور پر ذکر کرتے کرتے اگر صحابہ رسول کو گالی دیتا ہے تو کیا مسئلہ ہے, اس میں کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ اس کو سجن میں ڈالا جائے گا اور کیا جائے گا, اکثر لوگوں نے کہا کہ اس کی بھی گردن مار دی جائے گی اگر ان کو گالی دے رہا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر ان پر تنقید کیا جائے تو ایک گالی ہوئی, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہا جائے کہ انہوں نے اس طرح کی غلطی کی اس طرح کی غلطی کی, کتابیں بازار میں آپ کو مل سکتی ہیں. کچھ لوگوں کی زبان اتنی تیز ہوئی کہ صحابہ کرام بھی آپ کی ان کی زبانوں سے محفوظ نہیں رہے, اللہ تعالیٰ ان کو بخشے اور صحابہ کرام کی عزت اور اکرام میں اور اضافہ کرے. تو بہرحال صحابہ کرام کا ایک ایک فرد تمام امت کے لوگوں سے افضل ہے, صحبت پیارے رسول کی یہ سب سے بڑی فضیلت ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہائے صحابہ میں شمار کیے جاتے تھے, ہر ایک کی ایک فضیلت ہے. حضرت ابوبکر خلفائے راشدین کی الگ فضیلت ہے, عشرہ مبشرہ ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسے گھر کی مثال ان کی ہے جیسے بھرا ہو خزانے سے, علم سے بھرے ہیں. تو بہرحال بہت بڑے عالم تھے اور وہ چھوٹے قد کے تھے, بہت ہی چھوٹے قد کے تھے سبحان اللہ, اور ہلکا پھلکا جسم تھا. یہاں تک کہ ایک بار پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت عبداللہ بن مسعود گئے درخت سے مسواک توڑنے, تو اتنے ہلکے پھلکے تھے کہ وہ درخت کو انہوں نے کھینچا اس کی ڈال کو تو ہوا تیزی سے آئی اور ان کو لٹکا لے گئی ایسے. تو لوگ ہنسنے لگے ان کو دیکھ کر کے, ان کی ہلکے پھلکے جسم کو دیکھ کر کے کہ ہوا میں ان سے کھیلنے لگی ہنسنے لگے. تو لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لمما تضحکون بماذا تضحکون قالوا من دقه ساقے, اتنی پتلی پتلی ان کی پنڈلیاں ہیں اس سے ہوا میں اڑ گئے, مجھے ہمیں ان پر اس پر ہنسی آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لمما تضحکون لهما اثقل عند الله من جبل احد, وہ تاکیدی طور پر سمجھو کہ اللہ کے ہاں ان کا وزن جبل احد کے سے بڑھ کر کے ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ بہت بڑے عالم فاضل تھے. انہوں نے کہا کہ اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم الغائط, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قضاء حاجت کے لیے آئے. فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار, مجھے آپ نے حکم فرمایا کہ تین پتھروں کو لے کے آؤں. فوجدت حجرين, ڈھونڈنے گیا تو دو ہی کون سی زمین تھی جو نہیں ملی, بہرحال ایسی جگہ ہو سکتی ہے ریتیلی جگہ ہو جہاں اترے ہوں. تو کہتے ہیں کہ میں صرف دو پتھر میں پایا, ولم اجد ثالثا, تیسرا پتھر نہیں پا سکا. فأتيته بروضة, تو میں لے کر کے آیا ایک گوبر کو یا لید کو کسی جانور کے. فأخذهما وألقى الروضة, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پتھروں کو لے لیا. وقال, اور لید کو یا گوبر کو آپ نے پھینک دیا. وقال هذا رجس او رکس, کون سے الفاظ پیارے رسول نے فرمایا, صحابی کو یاد نہ رہے, اس وجہ سے دونوں میں سے ایک لفظ تھا, دونوں کے معنی ایک ہیں. عربی میں رکس یا رجس جو ہے ایک ہی معنی میں ہے. تو کہتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں یاد ہے کہ آپ نے یہ لفظ فرمایا یہ لفظ فرمایا, لیکن نتیجہ ایک ہے, آپ نے فرمایا کہ یہ ناپاک ہے, یعنی یہ پاک کرنے والا نہیں ہے. دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے گوبر سے استنجا کرنے سے منع فرمایا کہ یہ جنوں کے دواب اور ان کے جانوروں کا کھانا ہے. ہڈیوں کے بارے میں آپ نے اس سے لا تستنجو بروث ولا بعظم, ہڈی کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ ان جنوں کے لیے اس میں گوشت ملتا ہے ان کو, اس وجہ سے ان کے کھانے کو آپ گندا نہ کریں. دوسری, تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ آپ گوبر سے استنجا نہیں کر سکتے ہیں, کسی جانور کی لید بھی ہو اس سے یا گوبر ہو, معقول اللحم کا جانور بھی ہو اس سے آپ نہیں کر سکتے, اگرچہ اس کو پاک کہا جائے گا. جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کے پیشاب اور ان کے پیخانے کے پاک ہونے کا علماء نے فیصلہ کیا ہے حدیث کی روشنی میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا فی مرابض الغنم, بکریوں کے باندھنے کی جگہ پر یا ریوڑ کے رات گزارنے کی جگہ پر تو نماز پڑھ لو, اگرچہ وہاں ان کا پیشاب بھی ہو ان کا پیخانہ بھی ہوتا ہے. اگر ناپاک ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز پڑھنے یا صلاۃ پڑھنے کی اجازت نہ دیتے. اسی طرح پوری یعنی مسلمان اسلامی تاریخ میں ہمیشہ سے علماء نے ذکر کیا ہے کہ گوبر سے لوگ ہمیشہ کھانا وغیرہ پکاتے رہے اور اس پر اپنی روٹیاں رکھ کر کے سینکتے تھے، اگر وہ ناپاک ہوتی تو اس کی اجازت نہ دیتے، لیکن اس پاک ہونے کے باوجود بھی آپ گوبر یا لید سے کسی جانور کے کھانے گوشت کھاؤ، جانور ہو یا ایسا جانور ہو جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے، سب کی لید بعض کی پاک ہے بعض کی ناپاک، لیکن اس سے استنجا جائز نہیں. دوسرا مسئلہ یہاں یہ بھی رہ جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پتھروں کو لے لیا، وَأَلْقَى الرَّوْثَ، آپ نے دونوں سے استنجا کیا یا تیسرا بھی آپ نے ڈھونڈا؟ روایت گزر چکی ہے کہ لا تستنجو بأقل من ثلاثة احجار، اس سے پہلے روایت گزر چکی ہے، میں نے ذکر کیا ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ تین پتھروں سے کم سے استنجا نہ کرو، لا تستنجو استنجا نہ کرو، بأقل کم سے من ثلاثة احجار یعنی تین پتھروں سے کم سے استنجا نہ کرو. تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں صرف دو پتھروں سے استنجا کیا؟ نہیں. دوسری روایت میں آتا ہے القروثا وقال ابغنی ثالثا، پھر ان کو تاکید کی جا کر کے تیسرا بھی ڈھونڈ کے لاؤ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حتی الامکان آدمی تین پتھروں سے کم سے استنجا نہ کرے. یہ دلیل ہے، یا اگر اس حدیث کو آپ رکھیں تو اسلام کی نظافت پسندی یا اسلام نے جو نظافت اور پاکی کا حکم دیا ہے اس باب میں اس حدیث کو آپ رکھ سکتے ہیں، ایک سے بھی آپ پاک کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی بہرحال کم رہے گا. دوسرا تیسرا، اگر اس سے بھی نہیں پاک ہوا تو چوتھا پانچواں استعمال کر سکتے ہیں، کرنے کی اجازت ہے، لیکن کم اس سے کم نہ ہونا چاہیے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اور یہ بھی بات یاد رہے کہ پانی ملتے ہوئے بھی اگر آپ صرف پتھروں سے استنجا کر لے رہے ہیں، تین پتھروں سے صاف کر لے رہے ہیں، تو آپ پاک ہو گئے، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں اس پہ، یہ شرعی مسئلہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا بقیہ اور جگہوں میں لگا نہ ہو، دوسری جگہ پر اگر لگا ہے تو اس کو بہرحال صاف کرنا ہے پانی سے یا اسی پتھر ہی سے، لیکن یہ ہے کہ خاص طور پہ مخرج سے کو اس طرح پوچھ لینے سے آدمی پاک ہو جاتا ہے، نماز روزہ اور دوسرے تمام کام اس سے کر سکتا ہے. تو یہ کہنا کہ صرف پیارے رسول نے صرف دونوں پتھروں ہی سے کیا یہ صحیح نہیں، کیونکہ دوسری روایت میں آیا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کہا کہ جا کر کے تیسرا پتھر بھی ڈھونڈ کے لاؤ. آپ بدرجہ مجبوری اگر دو نہیں تین نہیں پا رہے ہیں تو دو سے بھی کر لیں، لیکن علماء کا کہنا یہ ہے اور یہ بات صحیح ہے کہ مقصود چونکہ یہ ہے کہ آپ مخرج کو یا جہاں پیشاب پیخانہ لگا ہے اس کو صاف کر لیں، تو پتھر اگر بڑا ہے تو اس کے دو طرف سے آپ ایک مرتبہ اس طرف سے ایک مرتبہ اس طرف سے صاف کریں. جی. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يستنجى بعظم او روث وقال انهما لا يطهران. نبی حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے کہ ہڈی یا گوبر سے استنجا کیا جائے. ہڈی یا گوبر سے استنجا کرنے سے، اور استنجا کا مطلب آپ دونوں سمجھیں، بڑا استنجا چھوٹا استنجا جس کو کہتے ہیں، یعنی پیشاب اور پیخانے کی تنقیہ یا اس کی طہارت اس کی تنظیف آپ پتھر یا ہڈی یا گوبر سے نہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور اس کی وجہ آپ نے بیان فرمائی. وقال انہما لا یطہران، وہ پاک نہیں کرتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ آپ پاک ہوں اور پاک کرنے کے لیے پتھر سے پوچھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ چیزیں جن ہڈی یا اگرچہ وہ پاک ہے سخت ہے پتھر ہی کی طرح ہو لیکن اس سے پاکی حاصل نہیں ہوگی. انہما لا یطہران، وہ پاک نہیں کر سکتے ہیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استنزہوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. بڑی بہت اہم حدیث ہے، تمام حدیثیں اہم ہیں، لیکن ایک معمولی مسئلہ جس کو ہم آسان سمجھتے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہوتا ہے، ایسا ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں. کلام پاک میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بعض چیزوں کے بارے میں، غیبت کے بارے میں مثلا تحسبونہ حیناً وہو عند اللہ عظیم، معمولی بات ہوتی ہے. یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت سے آئی ہے کہ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، بخاری شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ اونٹنی پہ سوار تھے، اونٹنی بدکی آپ کی. دیکھیے یہاں یہ بھی ایک مسئلہ معلوم ہوتا ہے، اور دوسری روایت میں آیا ہے کہ قبر کا عذاب اللہ کی حکمت اللہ کے حکم سے انسان اور جنوں کے علاوہ تمام جانور سنتے ہیں. تو دونوں کو ملاتے ہوئے یہ حکم نکلا کہ آپ کی اونٹنی بدکی عذاب کی آواز سن کر کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی ہوئی کہ یہ دونوں عذاب دیے جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہما لیعذبانی, ان دونوں کو یقیناً عذاب, لام تاکید, انہما لیعذبانی, ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے. وما یعذبان فی کبیر, کسی بڑی چیز کے بارے میں ان کو عذاب نہیں دیا جا رہا ہے. دوسری روایت بلا انہو کبیر, اگر بڑی چیز نہیں تھی تو عذاب کیوں ہوا, عذاب ہونے کا مطلب بڑی ہے. بڑی بھی نہیں آپ نے فرمایا لیکن بڑی بھی ہوئی, کیسے ہوتا ہے؟ یہ چیز ہوتی ہے, آپ عام اپنے استعمالات میں بھی اس طرح کی تعبیر کرتے ہیں, یعنی اللہ کے نزدیک وہ بڑا ہے لیکن لوگ جو ہے وہ چیز بڑی ہے لیکن لوگ اس کو بڑی نہیں سمجھتے ہیں, یا یہ کہ وہ نتیجتاً یا عذاب کے اعتبار سے بہت بڑی چیز ہوئی حالانکہ اس سے بچنا کوئی مشکل چیز نہیں تھی, وہ چھوٹی چیز تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ, ان دونوں میں سے ایک جو ہے اس کی عادت تھی کہ عام طور پر غیبت اور چغلیاں کرتا پھرتا تھا. کان یمشی بالنمیمہ, لوگوں کی باتیں, اور نمیمہ کہتے ہیں عربی میں, کہتے ہیں کہ فساد پیدا کرنے کے لیے, دو آدمیوں کو لڑانے کے لیے اس کی بات اس کی طرف نقل کریں, اس کی بات اس کی طرف بڑھا چڑھا کر کے, یا حقیقتا نہیں نقل کریں لیکن آدمی کو یہ سوچا جائے کہ یہ بات اگر اس کو پہنچے گی, کسی نے بتقاضا فطرت کر دیا کہ بہت ہی بدتمیز آدمی ہے, بہت ہی نالائق ہے, یہ ہے وہ ہے, اب ہو سکتا ہے غصے میں اس نے یہ بات بول دی ہو, کسی کے لیے جائز نہیں کہ جا کر کے پھر اسے کہیں ہم تو وہاں تھے تمہیں تو ایسا برا بھلا کر رہا تھا, وہ ادھر سے ٹینشن لے کر کے آئے گا اور غصہ ہو کر کے آئے گا, کہے گا تم نے کیوں ایسا کہا, کس نے کہا, فلاں نے کہا, پھر آپ کی دشمنی اس سے ہوئی, وہ آئے گا کہے گا ہم نے تو اس طرح نہیں کہا تھا, دونوں کی دشمنی اس سے ہوئی, عجیب یعنی مسئلہ بگڑ جاتا ہے. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یا ایھا الذین آمنوا, آیت شریفہ ہے, لا یغتب بعضکم بعضا لا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا, آپس میں جاسوسی ایک دوسرے کی نہ کرو, اگر کوئی بند کمرے میں کوئی کام کر رہا ہے تو اس کو جھانکنے کا حق نہیں ہے, دروازے کے اوٹ سے اگر آپ جھانک رہے ہیں آدمی کو اندر سے احساس ہو گیا کہ کوئی جھانک رہا ہے, اس کو حق ہے کہ کوئی سوئی ہو یا کوئی سوجا ہو کوئی بھی چیز ہو اس سے آنکھ پھوڑ دے, اس کا کوئی خمیازہ یا اس کا کوئی ہرجانہ اس کو دینا نہیں پڑے گا, تو یہ حق ہے. لا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا, ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا, کیا چاہتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ, گویا آپ کسی شخص نے اگر کسی کی غیبت کی تو گویا اس اپنے بھائی کو مردہ اس کے مرے ہوئے حالت میں اس کا گوشت کھا رہا ہے. اللہ رب العزت نے اس کی مثال اس طرح دی ہے, اس لیے دی ہے کہ تم اس سے بچو, اس سے اس کو مکروہ سمجھو, فقر ہے تم. تو یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ, دوسری حدیث میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنۃ قطات, جو شخص فساد اور فتنہ پیدا کرنے کے لیے ایک دوسرے کی باتیں ادھر ادھر نقل کرتا ہے اور اس کی بات اس سے لگاتا ہے, اس کی بات اس سے لگاتا ہے, فتنہ فساد کرتا ہے, وہ جنت میں نہیں جائے گا. اس سے معلوم ہوا کہ غیبت گناہ کبیرہ ہے, گناہ کبیرہ میں سے غیبت بھی ہے, اس سے بچنا چاہیے. اس کے ساتھ صلات بھی ہے, صوم بھی ہے, حج بھی ہے, زکات بھی ہے, اخلاق حسنہ بھی ہے, لیکن یہ بیماری جو تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق اس کی نیکیاں بھی تھیں لیکن جہنم کے قبر کے عذاب سے وہ صرف اس وجہ سے نہیں بچ سکا کہ وہ لوگوں کی غیبت کرتا تھا. اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ واما الاخر فکان لا یتقی من بولہ, دوسرا آدمی جس کو عذاب دیا جا رہا ہے وہ اپنے پیشاب سے بچتا نہیں تھا. دیکھیے بڑی چیز نہیں ہے پیشاب سے بچنا, ہوا کا رخ ادھر ہے تو آپ تھوڑی سی عقل لگا کر کے ہوا کے رخ کی طرف پیشاب نہ کریں اگر کھلی ہوا میں کر رہے ہیں تاکہ آپ کے اوپر پیشاب نہ آئے, دوسری طرف کریں, اور اگر آپ کھڑے ہو کر کے مجبوراً پیشاب کریں تو ایسی جگہ کریں جہاں آپ کے اوپر نہ آئے, یا احتیاط کر کے کریں. اسی طرح کپڑوں پر نہ پڑے, اس کپڑے سے آپ نماز صلات پڑھیں گے, قرآن پڑھیں گے سب چیزیں آپ کی نجاست کی وجہ سے برباد جائیں گی. اس وجہ سے چھوٹی چیز ہونے کے باوجود یہ بہت بڑی چیز ہے, آدمی کو پیشاب سے کے چھینٹوں یا پیشاب سے بچنا چاہیے. اس وجہ سے اس کو پتھر سے صاف کریں یا کپڑے سے صاف کریں یا منديل سے صاف کریں یا پانی سے صاف کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ پتھر سے کبھی کبھی صاف کرتے تھے اور کبھی کبھی آپ پانی سے صاف, اکثر آپ پانی سے صاف کیا کرتے تھے آخری زمانے میں. استنزہو من البول فإن آمت عذاب القبر منہ. حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے جس حدیث کو میں نے ذکر کیا حضرت عبداللہ ابن عباس کی, اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا دو ٹہنیاں لے کے آؤ کھجور کی. تو گئے ٹہنی لے کے آئے تو آپ نے اس کو آدھی آدھی پھاڑ کر کے آدھی اس قبر پر آپ نے گاڑ دی اور آدھی اس قبر پہ. آپ نے صحابہ نے پوچھا لما فعلت هذا یا رسول اللہ, تو کہتے ہیں لعل اللہ ان یخفف عنهم العذاب, اس وجہ سے اللہ تعالیٰ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف کر دے گا. یہ جہاں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور آپ کی رحمت امت کے ساتھ رحمت کی دلیل ہے, وہیں یہ بھی دلیل ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یا سفارش دنیا اور آخرت میں قابل قبول ہے. آدمی کے لیے بہت بڑے شرف کی بات ہے کہ پیارے رسول اس شخص کے لیے دعا کریں, اس شخص کے لیے سفارش کریں. یہاں اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی لوگوں نے نکال لیا ہے کہ بہت سے